السلام علیکم. پاکستان میں سو شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. بائیڈن انتظامیہ اور ڈیموکریٹک اور ریپبلکن قانون ساز کورونا وائرس کے 1.9 ٹریلین ڈالر کے ایک نئے ریلیف پیکج پر گفتگو کے بعد اتوار کے روز اس بارے میں متفق ہو گئے ہیں کہ اہم ترین ترجیح ایک ویکسین کی تیاری اور اس کی تیز تر تقسیم ہونی چاہیے. کووڈ 19 کی پینڈیمک کے باعث 417,000 امریکی لقمہ اجل بن چکے ہیں اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں، جبکہ وہ ہر روز 1,75,000 سے زیادہ امریکیوں کو متاثر کر رہا ہے اور بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایک فوری بحران پیدا کر رہا ہے. صدر بائیڈن، جنہوں نے بدھ کے روز اپنا عہدہ سنبھالا تھا، اپنی انتخابی مہم میں پینڈیمک پر زبردست ایکشن لینے کا وعدہ کیا تھا. صدر بائیڈن پیر سے برازیل، آئرلینڈ، برطانیہ اور دیگر 26 یورپی ملکوں سے آنے والے غیر ملکی شہریوں پر کورونا وائرس کی سفری پابندی باضابطہ طور پر بحال کر رہے ہیں. وائٹ ہاؤس کے حکام نے اپنا نام صیغہ راز میں رکھنے کی شرط پر اتوار کو بتایا کہ جن ممالک پر کورونا کے سبب امریکہ کے لیے سفری پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، ان میں جنوبی افریقہ کو بھی شامل کیا گیا ہے. بائیڈن انتظامیہ کے اس اقدام کی وجہ کورونا وائرس کی نئی قسم کے پھیلاؤ سے بچاؤ بتائی جاتی ہے، جو جنوبی افریقہ کے اندر اور باہر پھیل چکی ہے. بائیڈن سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے آخری دنوں کے اس حکم نامے کو منسوخ کر رہے ہیں، جو آئندہ منگل تک سفری پابندیوں میں نرمی کا متقاضی ہے. ایک طرف بھارت اور چین کے درمیان لداخ میں سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور دوسری طرف شمالی سکم میں ناکولا کے مقام پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان ٹکراؤ ہوا ہے، جس میں ذرائع کے مطابق دونوں جانب کے متعدد جوان زخمی ہوئے ہیں. بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ ٹکراؤ 20 جنوری کو اس وقت ہوا جب چین کے فوجیوں نے بھارتی علاقے میں داخل ہونے اور بھارتی جوانوں نے ان کو طاقت کے ذریعے واپس کرنے کی کوشش کی. تاہم صورتحال کو کنٹرول کر لیا گیا ہے. بھارتی فوج کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک معمولی ٹکراؤ تھا جسے مقامی کمانڈروں نے طے شدہ پروٹوکول کے مطابق سلجھا لیا. نئی امریکی انتظامیہ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے امن معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے. اس اعلان کا کئی افغان رہنماؤں نے خیر مقدم کیا ہے. دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ وہ دوحہ معاہدے پر پوری طرح کاربند ہیں، اور وہ دوسرے فریق سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی امن معاہدے پر کاربند رہیں. مبصرین کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن بھی افغانستان کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، لیکن وہ اس ضمن میں سابق صدر ٹرمپ جیسی تیزی ہرگز نہیں دکھائیں گے. افغان پارلیمنٹ کے اسپیکر میر رحمان رحمانی نے ظلم خلیلزاد سے ٹیلی فون پر بات کی ہے، اور انہیں بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اپنا مشن جاری رکھنے کے اختیار پر مبارکباد دی ہے. سی این این نے گزشتہ ہفتے خبر دی تھی کہ صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ کے افغانستان کے لیے اعلیٰ ترین مصالحت کار ظلم خلیلزاد کو اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے، تاہم امریکی محکمہ خارجہ نے فی الحال اس کی تصدیق نہیں کی ہے. افغانستان کے نائب صدارتی ترجمان دعوی خان مینا پال کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان سمجھوتے کے بعد توقع تھی کہ طالبان جنگ بند کر دیں گے، لیکن انہوں نے نہ صرف جنگ بندی پر عمل نہیں کیا بلکہ پرتشدد حملوں میں اضافہ کیا ہے. طالبان کی طرف سے حکومت بیان کے بارے میں کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا. پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم میں سہولیات اور مختلف سرکاری اداروں کی افرادی قوت یا عملے کی کمی کے باعث دونوں ممالک کے درمیان سفر کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. افغانستان سے پاکستان آنے والوں کو پاکستان کے امیگریشن عملے کی کمی کے باعث کئی کئی گھنٹوں تک لگ بھگ 2 کلومیٹر طویل ایک تنگ اور سرنگ نما گلی میں کھڑا ہونا پڑتا ہے. افغانستان سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ قبائلی ضلع خیبر کے سرحدی قصبے لنڈی کوتل کے تجارتی اور کاروباری حلقے بھی تورخم میں سہولیات نہ ہونے سے متاثر ہو رہے ہیں. پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری بحث آرائی کے ماحول میں حکومتی وفد حزب اختلاف کے رہنماؤں سے آج ملاقات کرے گا. حکومتی رہنما سیاسی کشیدگی میں کمی کے علاوہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں ایوان کی کاروائی اور قانون سازی کے عمل پر بھی حزب اختلاف سے تعاون چاہیں گے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ امریکہ میں بائیڈن انتظامیہ اور ڈیموکریٹک اور ریپبلکن قانون ساز کورونا وائرس کے 1.9 ٹریلین ڈالر کے نئے ریلیف پیکج پر گفتگو کے بعد اتوار کے روز اس بارے میں متفق ہو گئے کہ اہم ترین ترجیح ایک ویکسین کی تیاری اور بہترین طور پر تقسیم ہونا چاہیے. ڈیموکریٹ رکن کے مشیر نے جو صدر جو بائیڈن کے اعلی اقتصادی مشیر برائن ڈیز کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کر رہے تھے بتایا کہ ڈسکشن بہت بھرپور رہی اور دونوں فریق مسلسل مل کر کام کرتے رہیں گے. نیشنل اکنامک کونسل کے ڈائریکٹر برائن ڈیز نے کہا تھا کہ وہ بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے سینیٹرز پر یہ زور دینے کے لیے بات کریں گے کہ وہ ایک بڑے ریسکیو پلان کے لیے کیس تیار کریں. وائٹ ہاؤس کی پرنسپل پریس سیکرٹری کیرین یان پیئر نے کال سے قبل نامہ نگاروں کو بتایا کہ صرف اس وجہ سے کہ واشنگٹن اس سے قبل تعطل کا شکار تھا یہ ضروری نہیں کہ اسے مسلسل تعطل کا شکار رہنا چاہیے. کووڈ 19 کی وبا کے باعث 417,000 امریکی لوگ میں اجل بن چکے ہیں اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں جبکہ وہ ہر روز 1,75,000 سے زیادہ امریکیوں کو متاثر کر رہا ہے اور بائیڈن انتظامیہ کے لیے ایک فوری بحران سامنے ہے. بائیڈن جنہوں نے بدھ کے روز اپنا عہدہ سنبھالا اپنے انتخابی مہم میں اس وبا کے خلاف زبردست کاروائی کرنے کا وعدہ کیا تھا. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کینیڈا کے جسٹن ٹروڈو اور دیگر عالمی رہنماؤں سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے امریکی صدر جو بائیڈن پر واضح کیا ہے کہ برطانیہ امریکہ کے ساتھ نئے تجارتی معاہدے کا خواہاں ہے. ان خیالات کا اظہار برطانوی وزیر اعظم نے ہفتے کے روز امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فون پر طویل گفتگو کے دوران کیا جنہوں نے صدارت کا حلف اٹھانے کے بعد ہفتے کے روز جانسن سمیت کینیڈا اور میکسیکو کی قیادت سے بھی بات کی. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
برطانوی وزیر اعظم کے دفتر کے مطابق جانسن اور بائیڈن کی ٹیلی فونک گفتگو میں امریکہ اور برطانیہ کے تعلقات، کرونا وبا، عالمی سیاست اور دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا. بیان میں کہا گیا کہ اتحادیوں کے مابین نئے تجارتی معاہدے وزیر اعظم جانسن کی ترجیحات میں شامل ہیں. وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے جمعے کو ایک بیان میں کہا تھا کہ برطانیہ کے ساتھ نئے تجارتی معاہدے کی کوئی ٹائم لائن نہیں دی جا سکتی کیونکہ ان کے بقول کرونا وبا سے نمٹنا اور صدر کی جانب سے اعلان کردہ 19 خرب ڈالر کرونا ریلیف پیکج کی کانگریس سے منظوری انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے. صدر بائیڈن نے کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو سے بھی ٹیلی فون پر بات کی. ٹروڈو نے گزشتہ دنوں بائیڈن کی جانب سے کی اسٹون آئل پائپ لائن منصوبے کو منسوخ کرنے کے اعلان پر مایوسی کا اظہار کیا تھا. اس متنازع منصوبے کے تحت کینیڈا کے صوبے البرٹا سے امریکی ریاست ٹیکسس تک روزانہ 800,000 بیرل تیل کی سپلائی ہونا تھی. کینیڈین حکومت کے ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رسائی ادارے ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ ٹروڈو سے گفتگو میں بائیڈن نے بتایا کہ اس منصوبے کو منسوخ کر کے انہوں نے اپنا انتخابی وعدہ پورا کیا. وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان کے مطابق بائیڈن نے دوران گفتگو ٹروڈو کو بتایا کہ انہیں ان کی مایوسی کا ادراک ہے. کینیڈین حکومت کے ایک اور اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ دونوں رہنماؤں نے امریکی ریاست مشیگن میں فائزر کے کارخانے سے کینیڈا کو کرونا ویکسین کی فراہمی کے امکانات کا بھی جائزہ لیا. اس سے قبل بائیڈن نے میکسیکو کے صدر آندرے لوپیز سے بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی. ہفتے کو ایک بیان میں میکسیکو کے صدر نے بتایا کہ بائیڈن نے انہیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہنڈراس، گواٹیمالا اور ایل سلواڈور میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 4 ارب ڈالر مختص کیے جائیں گے تاکہ معاشی مشکلات کی وجہ سے ان ممالک کے عوام کی میکسیکو کے راستے امریکہ داخلے کی حوصلہ شکنی ہو. میکسیکو کے صدر کا کہنا تھا کہ جمعے کو بائیڈن کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کے دوران انہوں نے امیگریشن معاملات اور ان وجوہات پر تبادلہ خیال کیا جو لوگوں کو ترک مکانی پر مجبور کرتی ہیں. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
صدر بائیڈن نے آج پیر کے روز سے برازیل، آئرلینڈ، برطانیہ اور دیگر 26 یورپی ملکوں سے آنے والے غیر ملکی شہریوں پر کرونا وائرس کی سفری پابندی باضابطہ طور پر بحال کرے ہیں. وائٹ ہاؤس کے حکام نے اپنا نام سیگا راز میں رکھنے کی شرط پر اتوار کے روز بتایا کہ جن ملکوں پر کرونا کے سبب امریکہ کے لیے سفری پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں ان میں جنوبی افریقہ کو بھی شامل کیا جا رہا ہے. بائیڈن انتظامیہ کے اس اقدام کی وجہ کرونا وائرس کی نئی قسم کا پھیلاؤ ہے جو جنوبی افریقہ کے اندر اور باہر پھیل چکی ہے. بائیڈن سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور کے آخری دنوں کے اس حکم نامے کو منسوخ کر رہے ہیں جو آئندہ منگل تک سفری پابندیوں میں نرمی کا متقاضی ہے. جنوبی افریقہ کا اس فہرست میں شامل کیا جانا ظاہر کرتا ہے کہ نئی انتظامیہ کرونا وائرس کی بدلتی ہوئی شکلوں کے بارے میں کس قدر تشویش رکھتی ہے. جنوبی افریقہ میں وائرس کی جو شکل موجود ہے وہ اب تک امریکہ میں نہیں پائی گئی, لیکن برطانیہ سے کرونا وائرس کی جو نئی قسم سامنے آئی ہے وہ امریکہ کی کئی ریاستوں میں پائی گئی ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز نے اس بارے میں سب سے پہلے خبر دی تھی کہ صدر بائیڈن جنوبی افریقہ کو بھی کرونا کے سبب سفری پابندیوں کا سامنا کرنے والے ملکوں کی فہرست میں شامل کر رہے ہیں. صدر بائیڈن نے گزشتہ ہفتے صدارتی حکم نامہ جاری کیا تھا جس میں وفاقی اداروں کو ہدایت کی گئی تھی کہ بین الاقوامی فضائی سفر کے ذریعے امریکہ آنے والوں کو قرنطینہ میں رکھا جائے. مذکورہ حکم نامہ اس بات کا بھی متقاضی ہے کہ 2 سال سے زائد عمر کے امریکی شہری امریکہ واپس آنے سے پہلے کے 3 دن کے عرصے میں کرونا ٹیسٹ منفی ہونے کا ثبوت ساتھ لے کر آئیں. امریکہ کے ایوان نمائندگان کی طرف سے آج ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آرٹیکل آف امپیچمنٹ سینٹ میں داخل کیا جا رہا ہے. تاہم ریپبلکن سینیٹرز کی ایک بڑی تعداد کا کہنا ہے کہ وہ سابق صدر کے اس مواخذے کی کارروائی کی مخالفت کرتے ہیں, چنانچہ یہ امکان کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ کو امریکی ایوان کانگریس کیپٹل ہل کے محاصرے اور اس پر ہلہ بولنے پر اکسانے کے الزامات کے تحت قصوروار ثابت کرے گی. ایوان کے ڈیموکریٹس بغاوت پر اکسانے کے واحد الزام پر مواخذے کی پیروی کریں گے. انہیں امید ہے کہ ریپبلکنز کی جانب سے کیپٹل ہل پر 6 جنوری کے حملے کی سخت مذمت صدر ٹرمپ کی کنوکشن میں مدد کرے گی اور بات کو ایک الگ ووٹنگ کے ذریعے ٹرمپ کو دوبارہ کوئی عہدہ حاصل کرنے سے روکا جا سکے گا. تاہم کیپٹل ہل پر حملے کے بعد سے اب ریپبلکن پارٹی کے ارکان کے جذبات کچھ سرد ہیں اور جیورز کا کردار ادا کرنے والے ریپبلکن سینیٹرز اب صدر ٹرمپ کا دفاع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے مواخذے کی کارروائی کے دوران کیا تھا. اور آئیے اب پاکستان اور بھارت سے ملنے والی کچھ رپورٹیں آپ کو سنوائیں. نئی امریکی انتظامیہ نے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے امن معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے. اس اعلان کا کئی افغان رہنماؤں نے خیر مقدم کیا ہے. دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ وہ دوحہ معاہدے پر پوری طرح کاربند ہیں اور دوسرے فریق سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی امن معاہدے پر کاربند رہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ صدر جو بائیڈن بھی افغانستان کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں, لیکن وہ اس ضمن میں سابق صدر ٹرمپ جیسی تیزی ہرگز نہیں دکھائیں گے. مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے نظر الاسلام.
گزشتہ ہفتے امریکی صدر کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون نے اپنے افغان ہم منصب حمداللہ محب سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ دیگر عوامل کے ساتھ ساتھ امریکہ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتا ہے کہ آیا طالبان نے معاہدے کے دوران کرائی جانے والی یقین دہانیوں پر عمل کرتے ہوئے دہشت گرد گروہوں سے روابط ختم کیے ہیں یا نہیں. 29 فروری 2020 کو دوحہ میں ہونے والے امن معاہدے کے تحت امریکی اور اتحادی افواج رواں سال مئی میں انسداد دہشت گردی کی ضمانتوں کے بدلے میں افغانستان سے انخلا کریں گی. لامار یونیورسٹی میں شعبہ صحافت سے منسلک اور امریکی امور کے ماہر پروفیسر اویس سلیم کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صدر جو بائیڈن طالبان کے ساتھ کیے گئے امن معاہدے کی پاسداری نہیں کرنا چاہتے, بلکہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی کام جلد بازی میں نہ کیا جائے.
صدر ٹرمپ کے 4 سال میں جو افغان پالیسی رہی, اگر آپ اس کا جائزہ لیں تو ایک طرح سے ہمیں جلدی نظر آتی تھی, ایک تیزی نظر آتی تھی, ایک ایکسٹرا مائل ڈونلڈ ٹرمپ دے, طالبان کی شرائط ماننے کے حوالے سے ہو یا پاکستان کو چارم کرنے کے حوالے سے ہو کہ وہ طالبان کو ٹیبل پر واپس لے کر آئیں. اور امریکہ کے اندر اور پینٹاگون کے اندر اس حوالے سے خدشات پائے جاتے تھے. تمام جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں خارجہ محاذ پر ان کو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ریویو کرنے کا ارادہ رکھتی ہے.
افغان رہنماؤں نے امریکہ کی جانب سے دوحہ معاہدے پر نظر ثانی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. افغان صدر کے ترجمان صادق صدیقی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ طالبان امن معاہدے پر عمل درآمد سے گریز کرتے ہوئے تشدد کی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور امن معاہدے سے اب تک وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے ہیں جس کے لیے یہ معاہدہ کیا گیا تھا. دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح دوحا امن معاہدے پر کاربند ہیں اور وہ دوسرے فریق سے بھی امن معاہدے کی پاسداری کی توقع رکھتے ہیں۔ سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر سمی یوسف زئی کا کہنا ہے کہ جس طرز کی کلین چٹ طالبان کو ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے دی گئی تھی ویسا اب ممکن نہیں ہوگا۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ بظاہر طالبان کی جانب سے مستقل جنگ بندی سے مسلسل انکار اور پرتشدد کارروائیوں میں تیزی اس معاہدے پر نظر ثانی کی وجہ بنی۔
اسی وجہ سے امریکہ چاہتا ہے کہ ایسے حالت میں افغانستان سے نہ نکلے، وہ تو نکل جائیں گے لیکن افغان عوام کو دوبارہ طالبان کے حوالے کر دے، تو اسی وجہ سے امریکہ شاید ابھی بھی افغانستان سے اپنا فوج نکلنا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں امریکہ کے نئے انتظامیہ کہ وہ تھوڑا سا طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہو اس کو بہتر طریقے سے سمجھے۔
مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نہ صرف افغانستان بلکہ دیگر خارجہ پالیسی کے معاملات پر بھی نظر ثانی کا عندیہ دے چکی ہے، جس سے واضح اشارے ملتے ہیں کہ نئی امریکی انتظامیہ نئی مہازرائی کے بجائے ڈوئلا کے عمل کو ترجیح دے گی۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جاری مہازرائی کے ماحول میں حکومتی وفد حزب اختلاف کے رہنماؤں سے آج ملاقات کر رہا ہے۔ حکومتی رہنما سیاسی کشیدگی میں کمی کے علاوہ پارلیمان ہاؤس میں ہونے والی اس ملاقات میں ایوان کی کارروائی اور قانون سازی کے عمل پر بھی حزب اختلاف سے تعاون چاہیں گے۔ حکومتی وفد ایسے وقت میں حزب اختلاف سے ملاقات کر رہا ہے جب حزب اختلاف نے عدم تعاون اور حکومت مخالف تحریک کا آغاز کر رکھا ہے۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے اجلاس آج یعنی پیر کی شام کو ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد سے مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان۔
حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حزب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اہم جماعت پیپلز پارٹی سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اختلافات سامنے آئے ہیں۔ بلاول بھٹو کی جانب سے وزیراعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے اعلان کی مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے مخالفت کی تھی۔ پارٹی ترجمان مریم اورنگزیب نے بتایا کہ اجلاس میں ملکی صورتحال اور پارلیمنٹ کے حالیہ اجلاس کے حوالے سے حکمت عملی پر بات چیت کی جائے گی۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مریم نواز پارلیمنٹ ہاؤس میں منعقدہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شریک ہوں گی۔ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اپنی حکمت عملی میں تبدیلی کے حوالے سے غور کر رہے ہیں۔ تجزیہ کار پروفیسر حسن عسکری کہتے ہیں کہ حزب اختلاف حکومت کو گرانے اور حکومت اپوزیشن کو مکمل طور پر ناکام نہیں کر پائی ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اطراف اپنے پچھلے تجربے کی روشنی میں حکمت عملی میں تبدیلی لے کے آ رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا ایک حلقہ مذاکرات کا راستہ نکالنا چاہتا ہے اور اس حوالے سے کوششیں بھی نظر آ رہی ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے مجموعی بیانیے سے علیحدہ دکھائی دیتی ہے، جس کے بعد اب مسلم لیگ نون بھی اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس کر رہی ہے۔
تو یہ اس وقت صرف ایکسپلوریشن ہے مختلف آپشن کی، جس میں کچھ نئے آپشن بھی ہیں، کچھ پرانے آپشن بھی ہیں، کیونکہ پی ڈی ایم نے پرانے آپشن کو آفیشلی ابینڈن نہیں کیا ہے کہ یہ استعفے دیں گے اگر استعفوں کا امکان نہیں ہے، لیکن استعفوں کا آپشن بھی انہوں نے کلوز نہیں کیا ہے، جو مارچ لانگ مارچ بھی کلوز نہیں کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ نئے راستے بھی وہ جو ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو فریم ورک وہی ہے کنفرنٹریشن کا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نئے طریقے وہ نکالنے کی کوشش کریں۔
پارلیمانی امور کے صحافی فاروق اقدس کہتے ہیں کہ حکومت قانون سازی کرنا چاہتی ہے اور اس کے لیے اسے حزب اختلاف کی حمایت درکار ہے، جبکہ پی ڈی ایم کے پاس حکومت مخالف تحریک میں اب زیادہ کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا حالیہ اجلاس بہت اہمیت کا حامل ہے، جس میں آمدہ سینٹ انتخابات کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے ہوگا کہ موجودہ حکومت اپنی مدت مکمل کرے گی یا کچھ اور صورت نکلے گی۔ فاروق اقدس کہتے ہیں کہ آرمی چیف کی جانب سے حزب اختلاف کے رہنماؤں کو یہ واضح کرنا کہ فوج منتخب جمہوری حکومت کی تائید کی پابند ہے کے بعد اب حزب اختلاف عدم اعتماد کی تحریک کی صورت آئینی اور قانونی راستہ دیکھ رہی ہے۔
تو اب آپ دیکھیے کہ پوری قومی اسمبلی عدم اعتماد کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو ایم کیو ایم اور مسلم لیگ قاف کے حوالے سے ان کے ووٹر پر انحصار کرتی ہے۔ اگر وہ ووٹ تبدیل ہو جاتے ہیں تو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو جائے گی، اور وہ ووٹ کس نے تبدیل کرنے ہیں؟
پاکستان کی حکومت نے طویل التوا کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا ہے، تاہم حزب اختلاف کے بائیکاٹ کے باعث اس کے ایجنڈے کے حوالے سے ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو سکا۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
ورلڈ بینک کی ایک تازہ رپورٹ کے مطابق اگرچہ پاکستان میں سندھ طاس کے زیر زمین پانی کا حجم پاکستان کے تین بڑے پانی کے ڈیموں میں پانی کے مجموعی ذخیرے سے 80 گنا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود رپورٹ کے مطابق پاکستان کو 2020 میں زیر زمین پانی کے شدید بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس کی ایک وجہ زیر زمین نکالے جانے والے پانی کی پیمائش اور اس کی وجہ سے زیر زمین پانی کے وسائل پر مرتب ہونے والے اثرات کے مؤثر نظام کا فقدان ہے، جسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب پانی کے وسائل کے ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں زیر زمین پانی کے وسائل کا ایک بڑا ذریعہ ہے، جس کا ذمہ دارانہ استعمال کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستانی حکام کہتے ہیں کہ پاکستان کو پانی کی سیکیورٹی کا چیلنج درپیش ہے، اور ان کے بقول اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے قومی سطح پر ایک لایعمل وضع کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل کچھ دیر کے بعد۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم میں سہولیات اور مختلف سرکاری اداروں کے افرادی قوت یا عملے کی کمی کے باعث دونوں ملکوں کے درمیان آمد و رفت کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ افغانستان سے پاکستان آنے والے لوگوں کو پاکستان کے امیگریشن عملے کی کمی کے باعث کئی گھنٹوں تک لگ بھگ 2 کلومیٹر طویل ایک تنگ اور سرنگ نما گلی میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ ان لوگوں میں شامل مریضوں، عمر رسیدہ افراد، خواتین اور بچے بھی شامل ہوتے ہیں۔ افغانستان سے تعلق رکھنے والوں کے علاوہ قبائلی ضلع خیبر کے سرحدی قصبے لنڈی کوتل کے تجارتی اور کاروباری حلقے بھی تورخم میں سہولیات نہ ہونے سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم میں سہولیات نہ ہونے اور پاکستان کی امیگریشن اور دیگر محکموں میں عملے کی کمی کے باعث دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ افغانستان سے پاکستان داخل ہونے والوں کے لیے لگ بھگ 2 کلومیٹر تک طویل ایک سرنما گلی میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ ضلع خیبر کے سرحدی قصبے لنڈی کوتل سے تعلق رکھنے والے ایک سینئر صحافی اکمل قادری نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ دونوں جانب سے آنے جانے والوں کو کئی گھنٹوں تک تورخم کی سرحدی گزرگاہ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، جس کی اصل وجہ ان کے بقول امیگریشن اور دیگر محکموں میں عملے کی کمی ہے۔
پاک افغان بارڈر تورخم پر جو افغانستان سے لوگ آ رہے ہیں یا اس طرف جا رہے ہیں افغانستان کو، تو بارڈر پر بہت تکلیف ہے۔ یہاں پہ کاؤنٹر بہت کم ہے، رش زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ ہے، اور وہاں پہ جو حملہ بیٹا ہے اس کی تعداد بہت کم ہے، تو اس تعداد اور کاؤنٹر کمی کی وجہ سے، وکیلت کی وجہ سے رش بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ یہاں پہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اس میں بوڑھے بچے ہوتے ہیں، اس میں خواتین ہوتی ہیں، اس میں بیمار ہوتے ہیں۔
وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر اگست 2019 سے تورخم کی سرحدی گزرگاہ کو دن رات کھولنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، مگر اب شام 7 بجے سے دوسرے دن کی صبح تک آمد و رفت کرنے والوں کے لیے سرحد بند کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگ شدید سردی میں تورخم ہی میں رات گزارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اکمل قادری نے بتایا کہ اب ہفتے میں صرف 4 دن سردی گزرگاہ آمد و رفت کرنے کے لیے کھلا رہتا ہے، جبکہ 3 دن سردی گزرگاہ پر آمد و رفت کا سلسلہ بالکل معطل ہوتا رہتا ہے۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ضلع خیبر سے ممبر قومی اسمبلی اقبال آفریدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
اس حوالے سے ہمارے جتنے بھی پارلیمنٹ ہے اس کی بھی ملاقات ہو چکی ہے، اور اس پہ باقاعدہ افغانستان اور پاکستان کے جتنے پارلیمنٹیرین ہیں اس کی بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں ارباب شہزاد اسپیشلی اس علاقے کا تورخم کا وزٹ بھی کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ جلد ہی ان کا اس مسئلے کا حل نکلے گا، اور یہ جو آنے جانے کا مسئلہ ہے دونوں طرف سے یہ حل ہو جائے گا۔
تورخم کی سرحدی گزرگاہ کے راستے ماضی قریب میں دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت کرنے والوں کی روزانہ تعداد 15,000 سے 20,000 تک تھا، مگر اب یہ تعداد 10,000 سے 15,000 تک بتایا جاتا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان سفر کرنے والوں کے لیے کورونا صورتحال کے پیش نظر ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دیا گیا ہے، اور کورونا سے متاثرہ مریضوں کو دونوں ممالک کے درمیان آنا جانا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت اور چین کے درمیان ایک جانب تو لداخ میں سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے اور دوسری طرف شمالی سکم میں ناکولا کے مقام پر دونوں ملکوں کے فوجوں کے درمیان تصادم ہوا جس میں ذرائع کے مطابق دونوں جانب کے متعدد جوان زخمی ہو گئے۔ بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ ٹکراؤ 20 جنوری کو اس وقت ہوا جب چین کے فوجیوں نے بھارتی علاقے میں داخل ہونے اور بھارتی جوانوں نے ان کو طاقت کے ذریعے واپس کرنے کی کوشش کی، تاہم صورتحال پر کنٹرول کر لیا گیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے جاری ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک معمولی تصادم تھا جسے مقامی کمانڈروں نے طے شدہ پروٹوکول کے مطابق سلجھا لیا۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنیے۔
بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق شمالی سکم میں ناکولا کے مقام پر چینی فوجیوں نے سرحد کی موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کی جسے بھارتی فوجیوں نے ناکام بنا دیا۔ رپورٹس کے مطابق ٹکراؤ کے نتیجے میں چین کے 20 اور بھارت کے 4 جوان زخمی ہوئے۔ جھڑپ میں نہ تو ہتھیاروں کا استعمال ہوا اور نہ ہی کوئی گولی چلی، تاہم چین کی جانب سے اس جھڑپ کے بارے میں تاحال کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ بھارتی فوج نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ ایک معمولی جھڑپ تھی جس پر مقامی کمانڈروں نے شدہ ضابطوں کے مطابق قابو پا لیا۔ اس نے میڈیا سے اپیل کی کہ وہ حقائق کے برعکس مبالغہ آمیز رپورٹنگ سے اعتراض کرے۔ یاد رہے کہ مشرقی لداخ میں سرحدی تنازع کو حل کرنے کے لیے اتوار کے روز دونوں ملکوں کے کور کمانڈروں کی سطح پر ہونے والی نمی دور کی بات چیت کے بعد، جو کہ 15 گھنٹے تک چلی، ٹکراؤ کی خبر منظر عام پر آئی ہے۔ تاہم اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ اس تازہ دور کی بات چیت کا کیا نتیجہ نکلا۔ سینئر تجزیہ کار اور جے این یو کے مرکز برائے چینی مطالعات سے وابستہ پروفیسر بی آر دیپک کے مطابق ناکولا پہلے سے ہی متنازع رہا ہے۔ گزشتہ سال مئی میں وہیں سے جھڑپ شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا
کہ جو بھارت اور چین کی جو باؤنڈری ہے وہ بہت ہی نازک ہے اور اس طرح کے کئی فرکشن پوائنٹ پیدا ہو سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جب سے جو ڈپلائمنٹ ہے چینیوں کی طرف سے پوری بارڈر لائن میں وہ تیز ہو رہی ہے، اور بھارت کی طرف سے بھی جو ڈپلائمنٹ ہے اس کو میچ کر رہی ہے، اس کو میرر کر رہی ہے، تو ایسی سچویشن میں جو سمبھاونا ہیں اس طرح کے فرکشن کی، جھڑپوں کی، آپس میں ہاتھا پائی کی، تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا اور یہ تھمنے والا نہیں ہے، اور خاص کر کے جب گرمیاں آئیں گی تو ہو سکتا ہے کہ سٹی اور بھی خراب ہو سکتی ہے۔
انہوں نے کہا کہ جس طرح دونوں ممالک نے سرحد پر تعیناتی میں اضافہ کیا ہے اس سے ٹکراؤ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔
کنفرنٹیشن کی ستھتی ہے، تو آمنے سامنے کی جو ستھتی ہے وہ کافی جگہ پر پیدا ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے جو جھڑپیں ہیں، پھر جو ہاتھ پائی ہے وہ ہوتی رہتی ہے۔
پروفیسر بی آر دیپک کے مطابق سرحدی تنازع حل کرنے کے لیے دونوں ملکوں میں 9 ادوار کی بات چیت ہو چکی ہے لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اس لیے اس کا امکان ہے بھی اور نہیں بھی کہ دونوں ملکوں میں سیاسی سطحوں پر مذاکرات ہوں۔
کچھ بھی کہا جا سکتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ جس طرح سے ڈوکلام کی بات آئی تھی تو دونوں جو نیتا ہے، ہمارے پردھان منتری مودی جی اور شی جن پنگ، انہوں نے یہ چین کی راجدھانی، چین کی جو پرانی راجدھانی ہوتی تھی شیان، اس میں جا کر کے اس پر ایک سہمتی بنا لی تھی۔
ان کے خیال میں فریقین کی جانب سے اپنے اپنے موقع پر قائم رہنے اور پیچھے نہ ہٹنے کی وجہ سے اس کی امید کم ہے کہ فوجی سطح پر ہونے والی بات چیت کا کوئی نتیجہ نکلے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال 9 مئی کو سکم کے ناتھولا میں دونوں ملکوں کی افواج میں جھڑپ ہوئی تھی۔ اس کے بعد 15 جون کو لداخ کی گلوان وادی میں خونی جھڑپ ہوئی تھی جس میں بھارت کے 20 فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ چین کو بھی جانی نقصان پہنچا تھا۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی اور افہام و تفہیم کی اعلی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے اتوار کی شام ملاقات میں امن عمل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بڑھتے ہوئے پرتشدد حملوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ملک بھر میں جنگ بندی پر زور دیا ہے۔ نائب صدارتی ترجمان دعوی خان مناپل کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان سمجھوتے کے بعد توقع تھی کہ طالبان جنگ بند کر دیں گے، لیکن انہوں نے نہ صرف جنگ بندی پر عمل نہیں کیا بلکہ پرتشدد حملوں میں اضافہ کیا۔ قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب نے کہا ہے کہ اگر طالبان امن چاہتے ہیں تو حکومت امن کے لیے تیار ہے، تاہم اگر طالبان جنگ چاہتے ہیں تو حکومت اس کے لیے بھی تیار ہے۔ افغانستان کے پارلیمانی ارکان کا کہنا ہے کہ امن کے لیے اس وقت خاص موقع موجود ہے اور دونوں فریقوں کو جنگ کو مزید تیز کرنے کی بجائے امن کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ طالبان کی طرف سے حکومتی بیان کے بارے میں کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا گیا۔ فوجی تجزیہ کار جنرل امراللہ امن کا کہنا ہے کہ دونوں فریقوں نے حملوں میں اضافہ کیا ہے اور طالبان نے امریکہ کے ساتھ طے ہونے والے سمجھوتے پر مکمل عمل درآمد نہیں کیا اور پرتشدد حملوں میں اضافہ کیا ہے۔ افغان پارلیمنٹ کے سپیکر میر رحمان رحمانی نے زلم خلیلزاد سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور انہیں بائیڈن انتظامیہ کی طرف سے اپنا مشن جاری رکھنے کے اختیار پر مبارکباد دی۔ رحمانی نے آج پیر کے روز ولسی جرگے کے جنرل سیشن میں کہا کہ زلم خلیلزاد کے ساتھ بات چیت کے دوران انہوں نے امن کوششوں کو تیزی سے آگے بڑھانے اور طالبان کی طرف سے امن بات چیت میں فعال کردار ادا کرنے پر زور دیا ہے۔ سی این این نے گزشتہ ہفتے خبر دی تھی کہ صدر جو بائیڈن نے سابق صدر ٹرمپ کے افغانستان کے لیے اعلیٰ ترین مصالحت کار زلم خلیلزاد کو اپنا کام جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے، تاہم امریکی محکمہ خارجہ نے ابھی اس بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتہ ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے شہریوں کی ایک بڑی تعداد کو انتہا پسندی کی طرف دھکیلے جانے کے خدشے پر صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ اس معاملے پر توجہ مرکوز کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ مقامی انتہا پسندی سے نمٹنے کے لیے اب تک مناسب اقدامات اٹھائے گئے ہیں یا نہیں۔ اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے جمعے کو رواں ماہ 6 جنوری کو پیش آنے والے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے ملک کی سمت تبدیل کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں کہا کہ اس دن ہونے والی افسوسناک ہلاکتوں اور توڑ پھوڑ نے مقامی طور پر ہونے والی انتہا پسندی کی وجہ سے درپیش خطرات کو اجاگر کیا ہے۔ انہوں نے انتظامیہ کی جانب سے اٹھائے گئے حالیہ اقدامات کو اس سلسلے میں اولین اقدامات قرار دیا۔ جین ساکی کا مزید کہنا تھا کہ بائیڈن انتظامیہ اس خطرے کا سامنا درکار وسائل کے ساتھ کرے گی تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے۔ صدر بائیڈن نے اس سلسلے میں قومی انٹیلیجنس کے اداروں کو امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی اور ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ مل کر درپیش خطرات سے متعلق رپورٹ تیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان رپورٹس میں حکومتی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے علاوہ نجی محققین کی رائے بھی شامل کی جائے گی۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جین ساکی کا اس کے متعلق مزید کہنا تھا کہ ان کا ہدف حقائق پر مبنی معلومات کا حصول ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کا عزم ہے کہ وہ حقائق اور تجزیے پر مبنی پالیسیاں بنائے گی اور آئین میں دی گئی آزادی اظہار اور سیاسی سرگرمیوں کی حفاظت کرے گی۔ ساکی کا کہنا تھا کہ حکومت چاہتی ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی مقامی انتہا پسندی سے نمٹنے کی اہلیت کو حکومتی ایجنسیز کے درمیان معلومات کے تبادلے کے ذریعے مزید مستحکم کیا جائے۔ ان کے مطابق ایسے پروگرامز بنائے جائیں گے جو مقامی انتہا پسند نیٹورکس کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل اس سلسلے میں سوشل میڈیا کے کردار کو بھی دیکھے گی۔ اسد عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی سینٹ نے صدر جو بائیڈن کے نامزد کردہ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کے تقرر کی توثیق کر دی۔ سابق فوجی جنرل لائیڈ آسٹن جو بائیڈن کی کابینہ کے دوسرے رکن ہیں جن کی اب تک توثیق کی گئی۔ لائیڈ آسٹن پہلے افریقی امریکی ہیں جن کا تقرر اس عہدے پر کیا گیا۔ سینٹ نے ریٹائرڈ لارڈ آسٹن کے تقرر کی توثیق 2 کے مقابلے میں 93 ووٹوں سے کی۔ سینٹ سے توثیق کے محض 1 گھنٹے بعد لارڈ آسٹن نے پینٹاگون جا کر عہدے کا حلف اٹھایا اور اپنے فرائض سنبھال لیے۔ فرائض سنبھالنے کے بعد انہیں انٹیلیجنس بریفنگ دی گئی۔ اس کے بعد چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف اور دفاعی حکام کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی۔ لارڈ آسٹن نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جن سٹالٹن برگ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ اس کے علاوہ انہیں چین اور مشرق وسطی پر آپریشنل بریفنگ بھی دی گئی۔ امریکہ کی فوج کو اپنے پیغام میں وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا کہ ان کی پہلی ترجیح ملک کی کرونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کی کوششوں میں ہر ممکن مدد کرنا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں امریکی فوج کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کرونا وائرس کے تباہ کن اثرات کو جلد از جلد ختم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کی مدد کرنا ہوگی۔ لائیڈ آسٹن کی توثیق ایسے موقع پر کی گئی جبکہ قانون ساز ایوان نے ایک ہی دن پہلے اس قانون میں رعایت دی جس کے تحت کوئی بھی سابق فوجی افسر سرکاری عہدہ چھوڑنے کے 7 سال کی مدت سے قبل بھی سیویلین عہدے پر تعینات ہو سکتا ہے۔ سابق جنرل لائیڈ آسٹن امریکہ کی افواج کی مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں کمان کر چکے ہیں۔ امریکہ نے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پر ہوائی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا بظاہر مقصد شہری آبادی کو ہدف بنانا تھا۔ سعودی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ سعودی عرب نے ممکنہ طور پر ایک میزائل یا ڈرون کو ریاض میں گرنے سے قبل نشانہ بنایا۔ سعودی عرب نے 2015 میں بین الاقوامی کوالیشن کی قیادت کرتے ہوئے یمن کی حکومت کو تسلیم کیا تھا، جس کے بعد سے یمن میں موجود حوثی باغیوں نے سرحد پار بہت سے حملے کیے۔ تاہم حوثیوں کا کہنا ہے کہ اس تازہ ترین حملے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ امریکہ محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ کے روز ہونے والا حملہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے اور اس سے امن اور سلامتی کو فروغ دینے کی کوششوں کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ ایک بیان میں امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ جمہوری روایات کے مطابق علاقے میں کشیدگی ختم کرنے اور یمن میں جنگ کے خاتمے کی کوششیں جاری ہیں، تاہم اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اپنے اتحادی ملک سعودی عرب کے خلاف کسی بھی ممکنہ حملے میں اس کے دفاع میں مدد دے گا اور ان تمام قوتوں کے خلاف کارروائی کرے گا جو علاقے کے استحکام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گی۔ حوثیوں کی جانب سے یمن کے دارالحکومت صنعاء پر قبضہ کرنے کے بعد سے سعودی سربراہی میں اتحاد یمن کے تنازع میں شامل ہو گیا تھا۔ اس اتحاد پر یمن میں ہوائی حملوں کے حوالے سے بین الاقوامی سطح پر سخت تنقید سامنے آتی رہی، جن میں سینکڑوں شہریوں کی ہلاکت ہوئی اور غیر فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ وہ انٹرنیشنل ریڈ کراس سے مل کر یمن میں دونوں فریقوں کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے لیے تعاون کر رہا ہے۔ امریکہ کی سبک دوش ہونے والی ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے حوثیوں کو دہشت گرد گروپ قرار دیے جانے کے 2 ہفتے بعد تنازع کو حل کرنے کی تازہ ترین کوششوں کا آغاز ہوا۔ صدر جو بائیڈن کے نامزد کردہ وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے اپنی نامزدگی کی توثیق کے سلسلے میں ہونے والی کانگریس کی سماعت کے دوران گزشتہ ہفتے کہا تھا کہ امریکی محکمہ خارجہ اس معاملے پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ امریکہ آب و ہوا کی تبدیلی کے خلاف دنیا کی جد و جہد میں واپس ہو رہا ہے۔ آج پیر کے روز امریکہ اعلی سطح کے ان مذاکرات میں شامل ہو رہا ہے جو گلوبل وارمنگ سے لوگوں کی بہتر حفاظت اور معیشتوں کو اس کے اثرات سے بچانے کے بارے میں کیے جا رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے 1 ہفتے سے بھی کم عرصے بعد امریکہ پیرس کلائمیٹ اگریمنٹ میں واپس ہو رہا ہے۔ آب و ہوا کے لیے صدر کے خصوصی نمائندے جان کیری نیدرلینڈ کی میزبانی میں ہونے والی آن لائن سمٹ میں چین کے نائب وزیر اعظم، جرمن چانسلر، فرانسیسی صدر اور برطانوی وزیر اعظم سمیت دیگر لیڈروں کے ساتھ شرکت کریں گے۔ اور اب پاکستان اور جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 23 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1629 نئے کیسز سامنے آئے۔ ادھر چین میں کرونا وائرس کے نئے کیسز کی تعداد بڑھی ہے اور کچھ ایسے مریض بھی سامنے آئے ہیں جن میں کرونا وائرس کی کوئی علامات نہیں۔ چین کے قومی صحت کمیشن کے مطابق اتوار کے روز ملک میں 124 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس سے ایک روز قبل 80 کیسز سامنے آئے ہیں۔ امریکہ میں اتوار کے روز کرونا وائرس کے کیسز کی تعداد 2.5 کروڑ سے بڑھ گئی۔ امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن نے عہد کیا ہے کہ وہ اپنے پہلے 100 دن کے دوران 10 کروڑ لوگوں کو کرونا ویکسین مہیا کریں گے۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے خلاف لاکھوں افراد کو ویکسین دینے کی حکومت کی کوششیں اب بھی پوری طرح کامیاب ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ بائیڈن حکومت میں نئے ہیلتھ آفیشلز نے اتوار کے روز اعتراف کیا کہ فی الحال ان کا منصوبہ کافی نچلی سطح پر ہے اور اسے بہتر بنانا ہوگا۔ ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے سربراہ کے لیے بائیڈن کے انتخاب نے اتوار کے روز سی این این کو بتایا کہ ہمیں جو نظام ملا وہ کام نہیں کر رہا، چنانچہ ہم اسے کام کے قابل بنا رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کہہ چکے ہیں کہ ماسک کا استعمال COVID-19 کے خلاف واحد دفاع ہے۔ بائیڈن نے ہفتے کے روز یو ایس کانفرنس آف میئرز کے لیے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ اگر ہم آج سے اپریل تک ماسک کا استعمال کریں تو 50,000 لوگوں کو موت سے بچا سکتے ہیں۔ مزید تفصیلات کے ساتھ سدرا ڈار۔
کرونا وائرس سے دنیا بھر میں متاثرہ افراد کی تعداد 10 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہے، جبکہ اس مہلک وبا سے دنیا بھر میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 20 لاکھ سے بڑھ چکی ہے۔ امریکہ کیسز اور اموات کے لحاظ سے دنیا میں سر فہرست ہے۔ امریکہ کی جانز ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اب تک 2,50,00,000 افراد وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ 4,17,000 اموات ہو چکی ہیں۔ अमरीका के बाद भारत में कोरोना वायरस के 1,60,00,000 केस सामने आए हैं, जबकि इस जनूबी एशियाई मुल्क में 1,53,000 अमवात हुई हैं। ब्राजील में इस मुतादी मर्ज ने 90,00,000 अफराद को मुतासिर किया है, जबकि जनूबी अमरीका के इस मुल्क में वायरस से 2,16,000 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। सदर बाइडेन ने कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए 198 सफात पर मुश्तमिल मंसूबा जारी किया है। उधर आलमी इदारे सेहत WHO के सरबरा टेड्रोस गैब्रेसस ने कहा है कि वायरस से बचाव की वैक्सीन के इस्तेमाल से आलमी वबा पर काबू पाया जा सकता है। अब तक 50 ममालिक में लोगों को वैक्सीन की खुराक दी जा रही है, लेकिन इन ममालिक में 2 के अलावा तमाम मुल्क ज्यादा और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक हैं। इस रुझान के पेश नजर उन्होंने कहा कि दुनिया को एक आलमी खानदान के तौर पर मिलजुल कर काम करना होगा ताकि वैक्सीन को जल्द अज जल्द और मसावी तरीके से तकसीम किया जा सके। उधर न्यूजीलैंड में हुक्काम कम्युनिटी की सतह पर वायरस के मुमकिन फैलाव की रोकथाम के लिए इकदामात कर रहे हैं। कम्युनिटी की सतह पर वायरस के फैलाव से मुराद ये है कि कोई शख्स किसी मुतासर फर्द से रबते में आए बगैर या इस मोहलिक वबा से मुतासर इलाके में जाए बगैर इसका शिकार हुआ। न्यूजीलैंड ने सख्त लॉकडाउन पर अमल करते हुए इस वायरस से तकरीबन मुकम्मल छुटकारा हासिल कर लिया था, लेकिन वबा के फैलाव से लेकर 24 जनवरी तक दूसरे मुमालिक से न्यूजीलैंड वापस आने वाले अफराद में वायरस के 79 केसेस सामने आ चुके हैं और उनमें बरतानिया और जनूबी अफ्रीका से शुरू होने वाले वायरस की इकसाम भी पाई गई है। इस रुझान से कम्युनिटी की सतह पर वायरस के फैलने के खतरात के मुतालिक तशवीश बढ़ गई है। हफ्ते को हांगकांग की हुकूमत ने कहा कि शहर के गुंजान आबाद इलाके को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है ताकि इसमें रहने वाले तमाम अफराद के टेस्ट किए जा सके।
और अक्वाम मुत्तहदा का कहना है कि कोरोना वायरस की आलमी वबा से छुटकारा पूरी दुनिया को वबा से बचाव की वैक्सीन लगाने से ही मुमकिन हो सकता है। अक्वाम मुत्तहदा के इंसानी हकूक और आलमी भाईचारे के नुमाइंदे ओबोरो ओकाफूर ने अपने हालिया बयान में कहा कि अगर दुनिया के कम तरक्की याफ्ता मुल्कों में लोगों को वैक्सीन के जरिए महफूज न किया गया तो वायरस तरक्की याफ्ता मुल्कों में आसानी से मुंतकिल हो सकता है। ओकाफूर ने कहा कि दुनिया को इस वक्त एक मजबूत और मुनज्जम तरीकाकार के तहत वैक्सीन की यकसां तकसीम की जरूरत है। कोरोना वायरस की खबरों और एदाद शुमार के बाद कुछ और हेडलाइंस आपके लिए पेश करते हैं। रूस में गिरफ्तार ऑपोजिशन लीडर अलेक्सी नवालनी की हिमायत में मुजाहरा करने वाले सैकड़ों मुजाहिरों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हुकाम की तरफ से मुजाहरों में हिस्सा लेने और कोरोना वायरस के सबब खबरदार किए जाने के बावजूद मुजाहरों में हिस्सा लेने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया। ये मुजाहरे नवालनी के गुज़श्ता हफ्ते जर्मनी से रूस वापसी पर गिरफ्तारी के बाद से ही जारी हैं। अमरीका ने रूस के मुख्तलिफ शहरों से गिरफ्तार किए जाने वाले मुजाहरीन और सहाफियों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने इतवार को जारी बयान में कहा कि रूस में मुजाहरीन और आज़ादी इजहार के खिलाफ इकदाम और नवलनी की गिरफ्तारी जाहिर करती है कि रूस में शहरियों के बुनियादी हकूक के मुनाफी मजीद कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। बयान में अमरीका ने रूस के हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो गिरफ्तार मुजाहरीन सहाफियों और अलेक्सी नवलनी को फौरी तौर पर रिहा करे। बयान में रूस से मुतालबा किया गया है कि वो अलेक्सी नवलनी पर मुबैना कातिलाना हमले की बैन अवी तहकीकत में ताउन करे। और चीन के मशरकी सूबे शेनडांग में 2 हफ्ते से सोने की एक कान में फंसे 11 कानकनों को बचा लिया गया है, ताहम अब भी कुछ कानकन फंसे हुए हैं। ये कानकन 10 जनवरी को होने वाले धमाके के बाद सोने की कान में फंस गए थे। इतवार की सुबह मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले कानकनों को जब रेस्क्यू टीम से निकाला तो वो बहुत कमजोर थे, जिन्हें फौरी तौर पर मकामी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है। खबरें खत्म हुई लेकिन न्यूज शो जारी है। अभी एक मुख्तसर वक्फे के बाद मजीद रिपोर्टें आपके लिए पेश करते हैं, हमारे साथ रहिए।
वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू के रेडियो शोज आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर।
तो आइए पहले इस्लामाबाद से मिलने वाली रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद जलील की इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड बैंक की एक ताज़ा रिपोर्ट ने कहा है कि अगरचे पाकिस्तान में सिंध ताज के जेर जमीन पानी का हजम पाकिस्तान के 3 बड़े पानी के डैमों में पानी के मजमूई जखीरे से 80 गुना ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान को 2020 में जेर जमीन पानी के शदीद बहरान का सामना करना पड़ा। दूसरी जानब पाकिस्तान के पानी के वसाइल के माहरीन कहते हैं कि जेर जमीन पानी पानी के वसाइल का एक बड़ा जरिया है जिसका जिम्मेदाराना इस्तेमाल रेगुलेट करने की जरूरत है। और पाकिस्तानी हुकाम कहते हैं कि पाकिस्तान को पानी की सिक्योरिटी का चैलेंज दरपेश है और उनके बकौल इस चैलेंज से निपटने के लिए कौमी सतह पर लायामल वजा किया जा रहा है। मोहम्मद जलील की रिपोर्ट में तफसील पेश है।
हफ्ते के रोज जारी होने वाली वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी, माहौलियाती तब्दीली के असरात और जेर जमीन पानी के मसाइल से निपटने के इकदाम के फुकदान की वजह से पाकिस्तान में ताज़ा और मीठे पानी के मेयार और सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच रहा है। رپورٹ میں اس خدشے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ اگر ان معاملات کو حل کرنے کی طرف بر وقت توجہ نہ دی گئی تو اس کی وجہ سے ملک میں پانی کے تحفظ میں کمی، آلودہ پانی کے استعمال کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض کے علاج کے لیے اخراجات میں اضافے کی وجہ سے ملک میں غربت بڑھ سکتی ہے۔ پاکستان کی پانی اور بجلی کی وزارت کے سابق سیکرٹری مرزا حامد حسن کہتے ہیں کہ زیر زمین پانی پانی کے وسائل کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جس کے ذمہ دارانہ استعمال کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پیر کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے حامد مرزا نے کہا کہ ایک اندازے کے مطابق کہ صرف پنجاب میں 50% پانی کی ضروریات زیر زمین پانی ہی سے پوری کی جا رہی ہے۔
نتیجہ یہ ہے کہ جو جب چاہے کہاں چاہے ٹیوب ویل بور کرا لیتے ہیں اور اس کا پانی استعمال کرتے ہیں اور نہ اس کی میجرمنٹ ہوتی ہے کہ کتنی اس میں سے ریپلینش ہو رہا ہے، کتنا اس میں ایکسٹریکشن کی گنجائش ہے۔ اکثر جگہوں پہ پانی کی لیول جو ہے وہ کافی نیچے چلا گیا ہے سطح سے زمین کی اوور ایکسٹریکشن کی وجہ سے۔
حامد حسن کے بقول زیر زمین پانی کے بے تحاشا استعمال کو روکنے کے ساتھ ساتھ زیر زمین پانی کو آلودگی سے بچانا بھی ضروری ہے۔
دوسرے یہ کہ اس میں کنٹامینیشن بھی ہو رہی ہے، جب اوور ایکسٹریکشن ہوتی ہے تو دوسری ادھر ادھر سے جو دوسرے ایکویفرز ہیں وہاں سے پانی جو ہے وہ اس طرف موو کرتا ہے اور اس طرح اس میں کنٹامینیٹڈ واٹر بھی شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ مسائل ہیں اس میں اور ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے زیادہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے قانون بھی بنانے کی ضرورت ہے، رولز بنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے یہ مینجمنٹ جو ہے نا انڈر گراؤنڈ واٹر مینجمنٹ بہت ضروری ہے۔
پاکستان کے وزیر اعظم کی قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو پانی کی سیکیورٹی کا چیلنج درپیش ہے اور ان کے بقول حکومت اس سے پوری طرح آگاہ ہے۔ گزشتہ ہفتے واشنگٹن ڈی سی میں قائم تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں آن لائن گفتگو کرتے ہوئے معید یوسف نے کہا کہ پاکستان دیگر امور کے علاوہ پانی کے وسائل کو بڑھانے کے لیے ان کے بقول امریکہ کی جو بائیڈن انتظامیہ سے تعاون کرنے کا خواہش مند ہے۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف کے بقول اگر پاکستان کو پانی کا تحفظ حاصل ہو تو ان کے بقول جس طرح کی قابل کاشت زمین پاکستان کے پاس ہے تو پاکستان نہ صرف اپنے لیے غذائی تحفظ فراہم کر سکتا ہے بلکہ ان کے بقول مشرق وسطی اور خطے کی دیگر ممالک کو پاکستان غذائی تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ پانی کے وسائل کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بلا شبہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے پاکستان کی پانی کی ضروریات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے بڑے ڈیم بنانے کے ساتھ ساتھ مونسون میں بارش اور سیلاب کے پانی کو چھوٹے پیمانے پر ذخیرہ کرنے کے طریقوں سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے اور ایسے علاقوں میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے جہاں گرمیوں میں پانی کی شدید قلت ہو جاتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور جیسا کہ ہم نے خبروں میں بھی بتایا کہ امریکہ کی نئی حکومت سے افغانستان میں قیام امن کے حوالے سے کیا توقعات وابستہ کی جا رہی ہیں اور دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات سست روی کا شکار کیوں ہیں، اس سلسلے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی ایک تجزیاتی رپورٹ پیش کرتے ہیں۔
افغانستان میں قیام امن کے لیے دوحہ مذاکرات بظاہر تعطل کا شکار نظر آتے ہیں اور کئی ماہ گزرنے کے باوجود ان میں کوئی پیش رفت نظر نہیں آتی۔ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ اس تنازع کے تمام فریق اس بات کے منتظر تھے کہ امریکہ میں انتخابات کے نتیجے میں کون برسر اقتدار آتا ہے، اور اب جبکہ انتخابات مکمل ہو چکے ہیں اور صدر بائیڈن اور نائب صدر کمیلا ہیرس نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیے ہیں تو پیش رفت کے امکانات ہیں۔ ہم نے یہ جاننے کے لیے کہ مذاکرات میں تعطل کا سبب کیا ہے اور امریکہ کی نئی حکومت سے کیا توقعات ہیں، دو ماہرین افغان پارلیمنٹ کے رکن انجینئر کمال اور پاکستان کے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے بریگیڈیئر سعد نذیر سے گفتگو کی۔ انجینئر کمال نے امید ظاہر کی کہ پیش رفت ہوگی۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا
کمپلیٹلی واضح نہیں ہے، لیکن چینجز متوقع ہے اور ان کا ایفیکٹ ہے دوحا ڈائیلاگ پہ بھی۔ آپ کو پتا ہوگا کہ دوحا ڈائیلاگ ٹیمپرری اسٹارٹ ہوئے ہیں اور نارملی اب پروسیس نہیں چل رہا۔ میرے خیال میں اصل میں سب لوگوں کی نظر اس نئی سیٹ پہ ہے اور ڈیفینیٹلی نئی ایفیکٹ جو آتا ہے تو وہ کچھ ٹائم لے گا اپنے آپ کو سنبھالنے میں اور اپنے آپ کو ایڈاپٹ کرنے میں اور اپنے آپ کو کمپلیٹ کرنے میں اور شیپ لینے میں تھوڑا ٹائم لے گا, اور اس کے بعد دیکھیں گے کہ وہ اپنے انٹرنل پریورٹیز سے فارغ ہو کے اس طرف کیا دیکھتے ہیں, یہاں پہ ان کا کیا ہے. تو افغانستان بھی پریورٹی ہے ان کی فورن پالیسی یا فورن ایجنڈے میں, لیکن میرے خیال میں وہ پہلے سے اپنے انٹرنل پریورٹیز کو تھوڑا بہت فیصل کر کے, کیونکہ وہاں پہ بھی جو ٹرانزیشن ہے نارمل نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جو ٹرانزیشن میں بہت سارے وہ ہے چینجز ہے ایز پر ہسٹری آف یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ.
یہ تھے افغان پارلیمنٹ کے رکن انجینئر کمال. بریگیڈیئر سعد نذیر کا کہنا تھا کہ وہ کوئی بڑی تبدیلی افغانستان کے سلسلے میں امریکی پالیسی میں نہیں دیکھتے.
میں یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی بڑی تبدیلی آئے گی, کیونکہ پالیسیز لانگ ٹرم ہوتے ہیں. لیکن افغانستان کے حوالے سے اسپیشلی میں کہہ سکتا ہوں, یہ تین چیزیں اس سے پہلے ہو رہی تھی. ایک تو یہ تھا کہ جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کافی زور دے رہا تھا کہ انٹرا افغان جو ڈائیلاگ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے, اور دوسرا وہ اپنے فوجوں کو واپس بلا لے, جو کہ مئی 2021 جو ہے اس کا شیڈول ڈیٹ ہے. دوسری بات یہ تھی کہ یہاں پر وائلنس میں کمی ہو اور وہ بتا سکے کہ ہم نے جنگ کیے بغیر ایک سیف ایگزٹ کر لیا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر کچھ ایسے شورٹی ہو تاکہ افغانستان کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہ ہو. لیکن میرے خیال میں کچھ مہینے سے یا زیادہ سے جو انٹرا افغان ڈائیلاگ ہے وہ کچھ گو سلو موڈ میں چلے گئے تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انتخابات ہو رہے تھے, اور پھر انتخابات کے نتیجے میں نئی حکومت نے آنا تھا, تو پھر نئی حکومت کے مطابق ہر ایک نے, طالبان نے بھی اور افغان حکومت نے بھی اور باقی سیاسی دڑوں نے بھی, اپنی پالیسی نئے سرے سے دیکھنی تھی کہ آیا کس قسم کا بات چیت ہوگا, اور آیا امریکہ کی نئی جو حکومت ہے ایڈمنسٹریشن ہے اس کو وہ ان جو پہلا معاہدہ ہوا ہے طالبان کے ساتھ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور دوسرا جو ٹرمپ صاحب کی جو پالیسی آیا اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں یا اس میں ماڈیفیکیشن لاتے ہیں, یا تیسری بات یہ کہ وہ اپنے نئے زاویے سے ایک نئی پالیسی مرتب کر لیتے ہیں اور معاہدے پر بھی پیچھے چلے جاتے ہیں یا ٹروپس کے وڈرال کو بھی ڈیلے کر لیتے ہیں. تو یہ کچھ خدشات تھے جس کی وجہ سے دونوں فریق جو تھے وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے.
یہ کہہ رہے تھے بریگیڈیئر سعد نذیر, جن کا تعلق امریکہ کے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز سے ہے. قمر عباس جعفری, اردو بی او اے, واشنگٹن.
اور جیسا کہ ہمارے سننے والے جانتے ہیں, 20 جنوری کو امریکہ میں 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں نئے صدر اور نئی نائب صدر نے حلف اٹھایا. اس پورے مہینے میں ہم نے آپ کو امریکہ کی تاریخ, صدور اور سیاست کے بارے میں مختلف موضوعات پر رپورٹیں بھی سنوائیں. آج تاریخ سے کچھ اور دلچسپ معلومات کے ساتھ شہناز عزیز ڈاکٹر عبد المقتدر خان کے ساتھ.
ڈیلیویئر سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر عبد المقتدر خان, آپ کی جانے پہچانے اینالسٹ ہیں, اسکالر ہیں اور تاریخ میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں, امریکی تاریخ میں خاص طور سے. تو کون سی شخصیت ہے جن کی انوگرل جو تقریر تھی وہ آپ کو بہت یادگار آپ سمجھتے ہیں اسے؟
دیکھیے, میں جو امریکہ کے تیسرے پریسیڈنٹ ہے تھامس جیفرسن, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور مجھے ان کی تقریر بھی پسند ہے, ان کا دور بھی پسند ہے, اور میری نظر میں وہ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادرز میں شاید سب سے اول ہے. تھامس جیفرسن کے پاس خود ایک قرآن کی کاپی تھی, انہوں نے قرآن خرید کے لے کر آئی تھی. انہوں نے 1865 میں قرآن خریدی تھی لا پڑھتے وقت. وہ سمجھنا چاہتے تھے کہ قرآن کا انٹرنیشنل لیگل سسٹمز پر کیا اثر ہے اور قرآن سے شریعہ کیسا ڈرا ہوتا ہے, اور انہیں کی قرآن کو لے کر جو امریکہ کے پہلے کانگریس مین تھے کیتھ ایلیسن, جب انہوں نے قسم لی تھی اپنی سویرنگ ان سیریمونی میں, تو انہوں نے تھامس جیفرسن کی قرآن کا استعمال کیا تھا. 1805 میں ان کی سیکنڈ ٹرم میں ٹیونیشیا کے امبیسڈر سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی وائٹ ہاؤس میں, اور جب ان کو پتا چلا کہ ٹیونیشین امبیسڈر جو ہے رمضان کا مہینہ تھا تو وہ روزے سے تھے, تو انہوں نے ان کو افطار پہ بلا لیا. اس طرح سے 1805 میں پہلی بار وائٹ ہاؤس میں افطار کا انتظام کیا گیا, وہ افطار تھامس جیفرسن ہوسٹ کر رہے تھے. تو میں جو ابھی آپ کے فون آنے کے بعد میں جب پڑھ رہا تھا, تو میں کئی دوسرے فاؤنڈنگ فادرز کی رائٹنگز پڑھ رہا تھا تھامس جیفرسن کی پہلی انوگرل سپیچ کے تعلق سے, تو ایرن برر جو وائس پریسیڈنٹ تھے انہوں نے لکھا کہ بہت اچھی طریقے سے انوگریشن ہو گیا بغیر کسی رائٹ. تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ 1800 کا جو الیکشن ہے اس کو امریکہ کا سیکنڈ ریولیوشن کہتے ہیں. بعض وقت اس زمانے میں جو مختلف پارٹیز تھی, فیڈرلسٹ ایک تھے جو چاہتے تھے کہ ایک بہت ہی مضبوط سینٹرل گورنمنٹ ہو, اور تھامس جیفرسن سینٹرل گورنمنٹ کے خلاف تھے, وہ چاہتے تھے کہ پاور کو ڈیوالو کر کے اسٹیٹس میں جانا چاہیے اور یونائٹ کرنے کی کوشش تھی. تھامس جیفرسن کا جو پہلے انوگریشن کی ایڈریس تھی وہ بالکل اسی طرح کا سیاسی ماحول ہے, اسی طرح کے مسائل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اٹ ڈڈ ہیو اے ہیلنگ افیکٹ ملک پر.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ سن رہے ہیں.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
28 دسمبر کو روس کی وزارت انصاف نے 5 افراد کو نام نہاد غیر ملکی ایجنٹوں کی فہرست میں شامل کر لیا, جن میں انسانی حقوق کے ممتاز سرگرم کارکن لیوکونو ماریوف شامل ہیں. 4 دوسرے افراد میں صحافی لیوڈ ملا ثابت کایا, اخبار کے ایڈیٹر ڈینس کمالیاگن, ویب سائٹ کے صحافی سرگئی مارکیلوف اور آرٹسٹ اور انسانی حقوق کے سرگرم کارکن داریان اپاکونچچ شامل ہیں. ثابت کایا, مارکیلو اور کمال یاگن آر ایف ای آر ایل کی روسی سروس کے لیے خدمات انجام دیتے رہے ہیں, جو گلوبل میڈیا کے لیے امریکی ایجنسی کی زیر سرپرستی کام کرتی ہے. روسی حکومت کی جانب سے یہ اقدام پہلا موقع ہے کہ تنظیموں کے بجائے افراد کو وزارت انصاف کی رجسٹری میں ڈالا گیا ہے, جنہیں نوکر شاہی کی جانب سے وسیع چھان بین کا نشانہ بنایا جاتا ہے. انہیں اپنی نقل و حرکت کی رپورٹنگ کا پابند بنایا جاتا ہے, مالی معاملات کا آڈٹ کیا جاتا ہے, اور اگر وہ قانون کی ہولناک شرائط پر عمل کرنے میں ناکام ہوتے ہیں تو سخت جرمانوں کا سامنا ہوتا ہے. روس نے پہلے 2012 میں ایک قانون منظور کیا جس کے تحت اسے یہ اختیار حاصل ہو گیا کہ وہ غیر ملکی امداد سے چلنے والی این جی اوز اور انسانی حقوق کے ایسے گروپوں کو غیر ملکی ایجنڈوں کے زمرے میں شامل کر سکتا ہے جن کے بارے میں اس کا خیال ہو کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. اس قانون میں توسیع دے کر بعد میں میڈیا کے اداروں اور آزادانہ طور پر کام کرنے والے صحافیوں کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے. 31 دسمبر 2020 کو صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک اضافی قانون پر دستخط کیے جس کے تحت اس کا دائرہ وسیع کیا گیا ہے. اس قانون کے تحت کسی بھی فرد یا ادارے کو سرکاری طور پر ایک غیر ملکی ایجنٹ سمجھا جا سکتا ہے اور جرمانے میں اضافہ کیا جا سکتا ہے اور ممکنہ طور پر قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. ان میں ایسے افراد اور تنظیمیں شامل ہیں جنہیں غیر ملکی ایجنٹ قرار دیا جائے گا اور جو اپنے قوائف کو سرکاری اداروں کو مطلع کرنے میں ناکام رہیں گی یا اپنی سرگرمیوں کے بارے میں بتانے سے گریز کریں گی. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس قانون کو سول سوسائٹی گروپوں اور انصاف اور وقار کے لیے کام کرنے والے انسانی حقوق کے علم برداروں کے خلاف بدنیتی پر مبنی ایک نئی کارروائی قرار دیا ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان کیل براؤن نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ روسی حکومت ان 5 افراد کو غیر ملکی میڈیا ایجنٹ قرار دے کر اپنی سول سوسائٹی کے خلاف جبر و استبداد میں اضافہ کر رہی ہے جو غیر جانبدار میڈیا کے لیے خطرے کا باعث ہے. نائب ترجمان براؤن نے اس جانب بھی توجہ دلائی کہ روس ایک نیا قانون بھی لاگو کر رہا ہے جس کے بعد آزادی اظہار اور پریس اور اجتماع کی آزادی کے حوالے سے حکومت کی اختیارات میں خاصا اضافہ ہو جائے گا اور تکلیف دہ حقائق کو مزید دبانے اور اختلافی آواز کو خاموش کرنے کے لیے اضافی طریقے دستیاب ہو جائیں گے. انہوں نے مزید کہا کہ غیر ملکی ایجنٹوں کے قانون میں تبدیلی خاص کر پریشانی کا باعث ہے جس سے حکام کو یہ اختیار حاصل ہو جائے گا کہ وہ رجسٹریشن اور اس میں کسی کو شامل کرنے سے متعلق شرائط کا غلط اور اپنے طور پر اطلاق کر سکیں. کسی تنظیم کی سرگرمیوں کو نامناسب قرار دے سکیں اور خلاف ورزی کرنے والوں کو قید کی سزا دے سکیں۔ ہم روس پر زور دیں گے کہ وہ اپنے شہریوں کے حقوق کا احترام کرے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
خاص خاص خبریں۔ بائیڈن انتظامیہ اور ڈیموکریٹک اور ریپبلکن قانون ساز کرونا وائرس کے 1.9 ٹریلین ڈالر کے ایک نئے امدادی پیکج پر گفتگو کے بعد اتوار کے روز اس بارے میں متفق ہو گئے کہ اہم ترین ترجیح ویکسین کی تیاری اور اس کی بہترین طریقے سے ہونے والی تقسیم ہے۔ نئی امریکی انتظامیہ نے سابق صدر کے دور میں طالبان کے ساتھ طے پانے والے امن معاہدے پر نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے۔ اس اعلان کا کئی افغان رہنماؤں نے خیر مقدم کیا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان شمالی سکم میں ناکولا کے مقام پر دونوں ملکوں کے فوجیوں کے درمیان تصادم ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بیض جلانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔